صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، بل نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. First of all, I would like to thank Allah subhanahu wa ta'ala for providing us this opportunity to be here on this happy occasion. And when I say we must be thankful for providing us this opportunity, then we can surely say that shaitan will never bring you here. You will come here only by the guidance of Allah. Shaitan can take you to the market, to park, to anywhere else, but shaitan will never bring you here. So you are here because Allah guided you to be here. And be thankful to that. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad wa ajjil farajah. And second, I would like to congratulate all of you, and then on behalf of you, to Ahlul Bayt alayhim salam, and especially to their waris, to the one whom we are waiting for his appearance, and inshallah we are faithful and we are obedient to him, inshallah. We are offering our congratulations to our Imam, Imam al-Mahdi alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil farajahu. Each one of these dates, be it for grief or for happiness, and in case of this night it is happiness, alhamdulillah, reminds us and gives us a few lessons. And especially when we talk about Bibi Zainab salamullah alayha, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. We have a list of topics which we can discuss here, and I think the main one is role of women in our society. We have a potential, a great potential. And alhamdulillah rabbil alameen, talking about women in our society, we can say that this is one of the strongest point of our society. I'm living in Pakistan, in Karachi, and we have tough time there. We have demonstrations, we have rallies, and we have different, you know, times when we are being tested as a nation. And I assure you that whenever we are tested, women are always successful. They are always in front of all the troubles and problems. If you are going to a rally, they have emotions and they are leading us, in fact. And if you had a sit-in for the whole night and you remember the first, which was in winter, they were with their children for the whole night. They were under sky, and they all of them had patience for this great work to be done. So I can tell you, we are proud of our women. They are leading us, in fact, in all the responsibilities which we have now, and this is very tough time there. So we pray here for their safety, for their security, for their health and for their success. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. In fact, whoever gets lesson from women of Ahlul Bayt alayhim salam, they can be ready for all these sacrifices. If you talk about role of women in Islam, then you have three great personalities. And we can easily say that Islam is indebted to these three personalities, starting from Bibi Khadija, Then Bibi Sayyida Zahra Salamullah Alayha and Bibi Zainab Salamullah Alayha. Salla ala Muhammad wa Ali Muhammad wa Achil Faraj. And another point, if you just add, sometimes when we talk about these personalities, we say that these are role model for women. So I always think that, are they only role model for women? Or they are also role model for men? Because if you consider personality of Amir al-Mu'mineen, is his guidance only for men? He is a good model for all of them. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا. So Rasulullah was a man, but his uswa was for everyone, men and women. The same case comes here. You have three great personalities, and they are a good model, not only for women, but for all of us. And what lessons we can learn, and especially if we talk about women, what lessons they can learn. So I have prepared a list of lessons which we can learn from these personalities, looking at their life, looking at their sacrifice, looking at their dedication, and starting this list, first of all, and on top of everyone, I will keep objective of life. Objective of life. We can easily make category in humanity, one, those who don't have any objective in their life. Just living here. Just they live here and they do whatever, if my words are harsh, I'm sorry, whatever animals are doing. There are no difference with a person who has no objective of life, he's living an animal's life. So one category of humanity, they are living here without any objective. And the other one, we can say they have objective, but what kind of objective they have? Now, if their objective depends upon their own family, and depends upon their own power, their own fame, their own strength, then all the animals are doing the same thing. What is our dignity? They are living for their children, they are living for their power, they are living for their strength, they are doing the same thing. The objective of life should be higher than that. And if you look at the life of these three great personalities, you can extract an objective of life. They sacrifice everything. For what? And for the role which prophets can do only. And this is the lesson, I think, which we should learn. So every one of us, if you have time, tonight or any other time, just sit with your own self and ask yourself, what is the objective of your life? And being Muslim, we can say our objective of life is Allah. So then we have to think again and say, how much time, how much energies, how much of my resources is being spent on this objective? So if you talk about words, we can say a lot of words. But if you talk about extract of your life, essence of your life, so pay attention. Where our life is spending, where we are spending our life. So objective of life should be one thing which should be higher than our personal objectives. And looking at these three women, we can say they sacrifice everything just for the cause of Allah, just for the cause of religion, just for the sake of humanity. And I think this is a good model for us, and we can follow that. That if we sacrifice and if we pay attention in our life, then the objective should be higher, it should be achieved. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad wa Abdul Farah. Now, looking at the difference of women and men, we have a lot of discussion in these days regarding the role of women in society, and we do accept the differences. But if you look at these three women, what they did, they utilized their difference in the name of Islam. We have a simple test, or you can say a simple example. If you go to any of the countries and you see what they are doing in pre-class one, do you see any male teacher in pre-class one? I have never seen. in all the systems, be it Montessori or early childhood education or whatever, you never had any male person teaching in pre-class one, in every system. So what is the issue? Because we don't have emotions, that kind of emotion, which are needed for that age group of children. So this is their strength. They have these emotions, and God granted them, planted these emotions in them. So because they had to spend their life for their children, and these type of emotions can be a good thing and can go to the other way. Because if emotions could drive you, then you can't pay attention to your objectives. What these three women did, they controlled their emotions, they kept their eyes on their objective, and utilized their emotions in the way of their objective. And this is the lesson which I think we should learn. If you have emotions, this is good. Being father, or being mother, or being sister or brother, you have emotions, this is perfectly okay. But if you utilize your emotions in the cause of your religion, in the cause of your objective, then this is dignity. And you can see easily in the case of these three women, how they sacrifice their emotions for Islam, and how they sacrifice their life for Islam. It is very easy, you sacrifice your own life. I think if someone asked me, I don't know what will be my reaction if I was tested, but if you just ask me, can you sacrifice your life? I can easily say yes, you can easily say yes. But if someone asks you, can you sacrifice your child for that? Then it is not easy. Then it is being tested. You ask a woman, can you sacrifice your children for that? Now it is really tough. Now this is tough. What Bibi Zainab Salamullah Alaiha did, Allahumma salli ala Muhammad. She not only sacrificed her life, and when we say and we talk about Karbala on this night, it becomes into Masaib. But just pay attention. She not only sacrificed her life. It is very easy to sacrifice one's life, but if you talk about reputation, if you talk about respect, this is, I think, a much higher level of sacrifice. If Karbala was only with swords and only with blood, it was easier. But Karbala was not only with swords and blood. It was with chain and with being prisoner. Going to courts and going to bazaar, this is their sacrifice. They sacrificed their reputation. And look at that great lady, she not only sacrificed her reputation, her respect, but even not mentioning that she sacrificed her children and not paid any attention to them. And you know what happened on the 11th day of Muharram? She never visited them. So this is controlling the emotions in the cause of their religion, in the cause of their objective. Now, our women, Alhamdulillah Rabbil Alameen, have learned that. Alhamdulillah Rabbil Alameen. One of my friends was very active in these demonstrations, and some of them are not very positive, but okay, lots of them are good. So he was very much involved, and I asked him, how you spare time for that? And how you do that? He said, my mother taught me this. So I said, how she taught you? He said, whenever there was a problem in our community, she used to shut the door and she used to tell us, don't come inside, be outside until the problem is solved. This is your responsibility. So no mother can do that. Or most of the mother can't do this. But she did that. And she said, she always used to tell me that you will remain outside, and when problem is solved, then you come inside. He said, I learned it. And I really appreciate that lady. She always, what it means, she controlled her emotions, her love for her children, and she said, no, Islam and religion is superior. It is the top priority. And because she has given that priority to her religion, she said, you will remain outside, and then when it is solved, when it is okay, then you will come in and you are my children. This is one of the examples. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. And Talking about these things are very easy. But if you are tested, then you can say, okay, that happens. One of the great teachers in Qom, teacher of Ilmul Akhlaq, was Ustad Ahmadi Mayanji. He was a great person. And he used to come our madrasa, not used to come, a few days. And one of those days was the day of revolution. He came there and he gave a lecture. During that lecture, he narrated that event, a beautiful event. I don't know how can I explain it in English, but okay, I will try it. He said it was during revolution that people were there on the street. They were fighting against what happened, used to happen that time. And there was chaos, there were people being killed, and there were tear gas and firing and this and that. And there was a telephone booth. At that time, you know, there was no mobile and there was no such thing. So there was a telephone booth there, and a lady, an old lady, was standing beside that booth. And she had a few coins in her hand. So he said, one of them went to that lady and they said, it is not your place to be here. It's firing here, it's tear gas. Now please go somewhere else, take shelter. She said, my son is in between them. I don't know where he is. And I can feel the pain of a mother who don't know where is her son. She said, I can feel it. Now what I am doing, I have these coins in my hand. If a young man goes from here, I give her one coin and ask that person, call your mother and tell her that I am okay. She said, I am feeling the pain. I can't do anything for revolution. I can't do anything for my society. I can't fight with these cruel people. I have no arm, I have no ammunition. But what I can do, I can give a relief to the mothers of these young people. So there I have my coins here. And he's not my son, of course, but he is someone's son. So he will call her mother, and it will be a help from me. Now, this is a humble gesture, really humble gesture. But it shows responsibility. It shows dedication. And this responsibility, sense of responsibility, dedication has been learned from these three women. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil fara. Now, when I was explaining it or narrating it, I was not good at explaining such things. But, okay, you heard that and you appreciated that. Why don't you appreciate your own women? Sometimes they are doing the same thing for you in your normal life. They are not obliged to do everything which they are doing now. You must appreciate that. This is one of the problems in our society. And not only in Pakistan or India or somewhere else, even here. This is the problem. So one thing which we can learn very easily, that they should be appreciated. How much regards has been given by Ahlul Bayt alayhim salam, in the chain of Imamah, to Bibi Zainab salamullah alayha. Allahumma salli ala Muhammad. They respect her. All of them obliged. They said, okay, she did the job. And in the poetry you heard that the responsibility which was taken by Imam Hussein was actually delivered by Hazrat Zainab salamullah alayha. She did that, and everyone taught us to be thankful to her. And that's why we are here. So just learn a lesson from it. If you are women, are doing the same thing in the name of religion, and they are doing sacrifice, they are offering sacrifice, they are doing everything. Our children are in their hand, and they are, alhamdulillah, Rabbil Alameen, there is a difference I can feel here. There's a difference from last 15, 20 years, 30 years, and now these days. I'm in Pakistan for the last 18 years. And when we came there in 1996, we could see it was very difficult to bring out a few people. But now it is becoming very easy. Now we can see the emotions in them. We can see the light in their faces. They are working for their religion. So they are understanding Islam. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. They are sacrificing. And they are doing their job. We have our own job to do. the least which we can do is to appreciate them. This is our responsibility, inshallah, He will do that. And I don't know how we can do this, but you know the ways. You know how to be thankful to them. And this is one of their complaints always, always. When I go to them, they said, we do everything. We do household, we do for their children, we do everything for their religion and every sacrifice, but we are not appreciated. So just a kind word, be appreciated for them, appreciate their task, and inshallah, for their appreciation, for their success, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.
Allahumma
salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil farajahum. Iske baad main Urdu mein shuru karne wala hoon. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Ya Hadri.
Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hamare yahan Pakistan mein kehte hain agar aapko koi message dena bahut wajib pad jaye aur aap bol bhi na saken to aap likh diya kare. Kyunki Pakistan mein padhne wala koi nahi hai. سننے والے تو ہوتے ہیں. اب نہیں معلوم اس کام کو کیسے کرنا چاہیے تھا, لیکن بہرحال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. انشاءاللہ اس شب کی مناسبت سے اردو میں اپنے کام کو شروع کرتے ہیں, اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی
محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اس سے پہلے کہ شروع کروں, ایک خطرناک بات آپ کو بتا دیتا ہوں. جب میں یہاں سے جانے لگا, میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی انگلش کا ٹائم کتنا ہے, اردو کا ٹائم کتنا ہے. تو انہوں نے کہا انگلش کا ٹائم آدھے گھنٹے, اردو کا دو گھنٹے. تو خیر آپ جانتے ہیں کہ میں اتنا ظالم نہیں ہوں, میں آپ پہ یہ ظلم نہیں کروں گا اور میں اس کو محدود رکھوں گا انشاءاللہ. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج, وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم, ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. احسان محترم, یہ شب انتہائی مبارک اور باسعادت شب ہے. الحمدللہ رب العالمین, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشی میں خوش ہونا اور ان کے غم میں غمگین ہونا, یہ مودت اہل قربا کا ایک انداز ہے. اگر آپ کے دل میں مودت ہے, آپ کے دل میں محبت ہے, تو آپ اس کا ایک انداز یہ اختیار کرتے ہیں کہ جب وہ خوش ہوتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں, اور جب وہ غم میں ہوتے ہیں تو آپ غم مناتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید میدان حشر میں کھڑے ہو جائیں اور کوئی یہی خطاب کرے تو ہمارے لیے کافی ہے کہ وہ لوگ اہل بیت کے ساتھ جائیں جو ان کی خوشی میں شریک تھے, ان کے غم میں بھی شریک تھے. تو اللہ کا کرم ہوگا کہ انشاءاللہ یہ ٹائٹل ہمارے پاس ہے, نبی اور آل نبی کی کوئی بھی خوشی ہے ہم ان کے خوشی میں خوش ہیں, اور ان کا کوئی بھی غم ہے ہم ان کے غم میں غمگین ہیں. اللہ انشاءاللہ ہماری اور آپ کی اس توفیقات میں اضافہ فرمائے, ہماری نسلوں کو اس پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو کچھ بھی انجام دیا اور جو کچھ ان کی خواتین نے انجام دیا, جو اشارتاً میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, ان سب کو دیکھتے ہوئے ہمارے اور آپ کے سامنے خود بخود بہت ساری ذمہ داریاں بننا شروع ہو جاتی ہیں. الحمدللہ رب العالمین, جیسا کہ میں دو تین دفعہ اصرار کر چکا ہوں, تبدیلیاں اچھی آ رہی ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر, اور سوسائٹی سے مربوط جو مختلف لوگ ہیں پوری دنیا کے اندر, سب میں اچھی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ہم لوگ اس راستے کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. صرف ہمیں ایک بات سوچنا ہوگی کہ کیا یہ پورا معاملہ ایک ہی کلاس ہے یا اس کلاس میں مختلف اسٹیجز ہیں, اور ایک اسٹیج کو طے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاملہ یہاں پر ختم ہوتا ہے, معاملہ ہمیشہ آگے بڑھے گا. آپ خود تصور کریں, الحمدللہ ہم ماہ شعبان کے اندر ہیں, اور ماہ شعبان میں جو تاریخ اور ایام ہمارے پاس ہیں، ظاہر ان کے اندر ایک یوم اور ایک تاریخ ہمارے پاس 15 شعبان کی ہے، وقت کے امام کے حوالے سے گفتگو اس کو. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اس اعتبار سے ہمیں اور آپ کو خود بخود چند سوال کرنے پڑیں گے، اور ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ یہ تبدیلی آئے گی کیسے، یہ کیسے ہوگا یہ سب کچھ. مثلا ابھی آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اور آپ ظاہر امریکہ میں ہیں اس وقت، آپ سے کوئی یہ کہے کہ یہ جتنی سوسائٹی تم دیکھ رہے ہو نا، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ سب ہماری فکر کو اڈاپٹ کر لیں گے، یہ سب یہ ہو جائے، یہ سب یہ ہو جائے، صرف اتنا سوچیں دنیا سے ظلم ختم ہو جائے، عدل کا نظام آ جائے، لگتا ہے کہ ہو جائے گا آسانی سے؟ اگر اپنے ذہن کو استعمال کریں اور سوچیں کہ یہ ہوگا، ہوگا یا نہیں ہوگا، تو ہم کہیں ہوگا تو صحیح، لیکن کیسے ہوگا یہ ہمیں نہیں معلوم. اور پھر ایک اور کوشچن بھی ہے، میری زندگی میں ہوگا یا بعد میں ہوگا؟ یہ بھی تو ہے کہ ہر انسان ظاہر ہے اپنے زندگی میں کچھ نتائج دیکھنا چاہتا ہے. تو مثال کے طور پر ہمارا جیسا آدمی یہ سوچے گا کہ بھائی ہم ساری زندگی ایک کام کے لیے زندہ رہیں اور اس کام کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا پسند کر رہے ہیں، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ہم کہہ رہے ہیں قطعاً ہوگا. کب ہوگا؟ اور اس سے بڑھ کر ایک اور سوال ہے، یہ سب ہوگا کیسے، یہ سب کیسے ہونا ہے؟ اور میں جیسے کہ دوپہر عرض کیا تھا، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے امام تشریف لائیں گے، دعا پڑھیں گے اور ہو جائے گا، اگر یہ کوئی سمجھ رہا ہے تو پھر میں ایک سادہ سی بات پوچھوں گا، پھر اللہ کے نبی نے وہ دعا کیوں نہیں پڑھی؟ اللہ کے نبی وہ دعا پڑھ لیتے بھائی، جس دعا کو پڑھ کر امام نے کرنا ہے اور ہونا ہے تو خدا نبی کے ذریعے وہی دعا پڑھوا دیتا. اور پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے، اگر یہی ہونا ہے تو پھر خدا نے 1100 سال انتظار کیوں کروایا؟ اصل غیبت کیوں ہوئی؟ پھر یہ سب کا سب ہمیں بتا رہے کہ اس طرح سے نہیں ہونا ہے. آپ محنت کریں گے تو کام انجام پائے گا، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر لوگ سستی کریں گے تو غیبت جاری رہے گی، پھر غیبت چلتی رہے گی، اور غیبت خود ایک سزا کا نام ہے. اچھا ہے کیونکہ ابھی ہم 15 شعبان تک یہاں پہ نہیں ہوں گے، تو اس کے حوالے سے ایک نقطہ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، غیبت کے حوالے سے کہ اس کو ہم کس انداز میں دیکھ سکتے ہیں. ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ہم غیبت کو کس انداز میں دیکھیں؟ مثلا خدا نے متعال اماموں کو بھیجتا ہے ظاہر میں رکھنے کے لیے یا پردہ غیب میں رکھنے کے لیے؟ تو خدا بھیجتا ہے اماموں کو ظاہر میں رکھنے کے لیے، وہ پردہ غیب میں کیوں رکھے گا؟ خدا نے جو کام دیا ہے وہ یہ کہ وہ ہدایت دیں، وہ لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں، لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، اسی لیے بار بار کہتا ہے کہ وہ ان کے اندر سے نکالتا ہے، نبیوں کو، انبیاء کو، ائمہ اطہار علیہ السلام کو قوموں کے اندر رکھتا ہے، ورنہ خدا فرشتے بھیج دیتا. بلکہ میں بعض اوقات سوچا کرتا ہوں کہ اگر خدا نے متعال نے صرف پیغام دینا ہوتا تو خدا پہاڑوں کے اوپر غاروں کے اندر اپنے پیغام کو لکھ دیتا اور کہتا جس نے لینا ہے جائے وہاں جا کے پڑھے اور لے لیں. یہ بھی کر سکتا تھا، 10 کام ہو سکتے تھے، لیکن خدا کو صرف پیغام نہیں دینا تھا، خدا نے متعال نے کسی کو ماڈل کے طور پہ بھی پیش کرنا تھا. تو خدا نے نبی کو بھیجا، خدا نے امام کو بھیجا، امام تشریف لائے. غیبت کیوں ہوئی اصلاً؟ اس کی ایک سادہ سی مثال دیا کرتے ہیں. کہتے ہیں فرض کریں کوئی انسان پیاسا ہے اور پیاس کے عالم میں لوگوں سے کہہ رہا ہے کوئی جو مجھے پانی پلائے. اب آپ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لے آئیے جیسے آپ پانی پلانے والے ہیں. تو اگر کوئی انسان چلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کوئی جو مجھے پانی پلائے، اور آپ کہتے ہیں ہاں میں پانی پلانے کو تیار ہوں، آپ اس کو ایک گلاس پکڑاتے ہیں کہ وہ پانی پیئے، اور مثلا وہ گلاس شیشے کا گلاس ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ ہاتھ میں لیتا ہے، زمین پہ گراتا ہے، پانی بھی بہا دیتا ہے اور گلاس بھی توڑ دیتا ہے، اور دوسرے سیکنڈ میں دوبارہ کہتا ہے کوئی جو مجھے پانی پلائے. صحیح ہے؟ اب ایک کوشچن ہے، آپ پانی دیں گے یا نہیں دیں گے؟ آپ نے دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ چلیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے اندر پیشنس ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ایک دفعہ تو اس نے کر دیا، کوئی بات نہیں میں دوبارہ دے دیتا ہوں. آپ دوبارہ پانی لے کر آئے اس کے پاس، اس نے دوبارہ گلاس لیا اور وہ گلاس دوبارہ زمین کے اوپر پٹکا، گلاس بھی توڑ دیا، پانی بھی بہا دیا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ کہتا ہے کوئی جو پانی پلائے. کتنی دفعہ پلائیں گے آپ کتنی دفعہ پلانا چاہیں گے؟ جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ عقل کا تقاضا ہے کہ اتنی دفعہ تو پلا دیا جائے. ایک دفعہ پلا چکے ہیں، توڑ چکا ہے، دوسری دفعہ آپ نے پلایا ہے، اس نے پھر بھی توڑا ہے، اور خدا نے کتنی دفعہ پلایا؟ 11 مرتبہ. گیارہ امام بھیجے ہیں اور دنیا چلاتی رہی کہ ہے کوئی جو ہمیں ہدایت دے, اور وہ بار بار امام بھیجتا رہا اور وہ بار بار شہید ہوتے رہے. اب خدا کیا کہہ رہا ہے, اب تمہارے کہنے کو نہیں سنوں گا, اب تمہارے کیے کو دیکھنا چاہتا ہوں. کہنے کو نہیں سنے گا, اب کیے کو دیکھے گا. اب اگر میں چلا چلا کر کہوں نا خدا ہے کوئی جو مجھے ہدایت دے, تو خدا کہے گا یہ گیارہ دفعہ ہم سن چکے ہیں, اب کہنے کا نہیں ہے, اب کرنے کا ہے. سوال یہ کرنا کیا ہے ہمیں, تاکہ ہم اس تمام معاملے کو لے کر ایک جگہ تک پہنچ جائیں. دیکھیں دو طریقے ہیں ہمارے پاس غیبت کے معاملے کو دیکھنے کے, اور آپ لوگ الحمدللہ ان کاموں کے کہہ سکتا ہوں کہ ایکسپرٹ ہیں, کسی حد تک کم سے کم آپ میں سے اکثر لوگ ایکسپرٹ ہوں گے. وہ یہ کہ آپ لوگ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, مثلا کوئی اپنے پینشن کے لیے پلاننگ کر رہا ہوتا ہے, کوئی اپنے ریٹائرمنٹ کے لیے کر رہا ہوتا ہے, کوئی اپنے بزنس کے لیے کر رہا ہوتا ہے, آپ سب لوگ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ سے ایک دفعہ سیریسلی پوچھوں گا, آپ نے غیبت کے خاتمے کے لیے کوئی پلاننگ کی ہے ابھی تک؟ کیوں نہیں کی ہے؟ آپ کی زندگی کا یہ ایشو ہے یا نہیں ہے؟ اگر واقعاً سیریسلی آپ کی لائف کا یہ ایک ایشو ہے کہ ہاں مجھے غیبت ختم کرنی ہے, تو آپ کو اس کی پلاننگ کر لینی چاہیے تھی. آپ اپنی پینشن کے فنڈ کے لیے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, جس نے آپ کو چند سال سے زیادہ کام نہیں آنا ہے, اور آپ دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں ہماری زندگی کا ہدف یہ ہے کہ ہم اپنے امام کی نصرت کریں, تو ان کے ظہور کے لیے پلاننگ کیوں نہیں کر رہے پھر؟ ان کے لیے پلاننگ کرو. اور اس پلاننگ کا ایک طریقہ کار یہ ہوگا کہ بھائی آپ یہ دیکھنے کی کوشش کرو کہ بھائی یہ معاملہ ختم کیسے ہوگا, آخر کب تک غیبت چلنی ہے. ہمیں اس پہ ایک اور پوائنٹ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, اس پہ اعتراض نہیں کہ خدا ہمیں امتحان میں ڈالے. اگر ہمارا امام ہم سے یہ کہے نا کہ میں تم سے چاہتا ہوں تم 500 سال انتظار کرو, تو نوکر ہونے کے ناطے ہمیں ان سے کہنا پڑے گا مولا کوئی مسئلہ نہیں, آپ کے کہنے پہ 500 سال بھی انتظار کریں گے. مشکل یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے کہیں کہ تم 500 سال انتظار کرو تو میں کہوں گا مولا میں بے صبرا ہوں, مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا. نہیں, اگر وہ کہیں تو کر لیں گے, لیکن ہم جانتے ہیں وہ نہیں کہہ رہے کہ انتظار کرو, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کچھ کر لو تاکہ میں آ جاؤں پھر یہاں پر. وہ نہیں کہہ رہے ہم سے, بس یہ جو انتظار ہو رہا ہے وہ ان کی حکم پہ نہیں ہو رہا ہے کہ مثلا وہ یہ کہیں انہوں نے خدا سے کہا تھا کہ خدا ہے تو اس قوم کو انتظار میں ڈال دے. نہیں, یہ نہیں ہوا. نہ خدا نے یہ چاہا تھا کہ اے قوم تم پہ ہم نے لکھ دیا تم انتظار کرو معاملہ ختم ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ سب ہمارے ہاتھ میں ہے کہیں نہ کہیں. اور پھر میں ایک اور بات بھی سوچتا ہوں, یہ کہ انتظار ہم کر رہے ہیں یہ دشمنوں کی وجہ سے ہے یا ہماری وجہ سے ہے؟ بھائی دشمن تو پیدا ہی دشمن ہے, وہ تو دشمنی کرے گا. اصل مسئلہ ہمارا ہے, یہ سارا ایشو ہمارے اوپر پلٹ رہا ہے, اور ہمیں اس بات کو اسی طرح دیکھنا پڑے گا. میں اس موقع سے فائدہ اٹھا رہا ہوں, آپ کے سامنے ڈسکشن ٹائپ کا پیش کر رہا ہوں تاکہ ہم اس برین اسٹارمنگ سے آگے بڑھیں. وہ یہ کہ بھائی یہ جو غیبت کا معاملہ ہے کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ غیبت کا معاملہ 100% ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. پھر ایک اور بات بھی عرض کر دوں, ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ غیبت کا جو ایشو ہے نا یہ سوسائٹی کا ایشو ہے, یہ ہمارا پرسنل ایشو نہیں ہے. سوسائٹی اگر تیار نہیں ہے تو غیبت رہے گی, اور سوسائٹی تیار ہے تو غیبت ختم ہو جائے گی. تو میں کیا کروں اس سلسلے میں؟ اس کا بھی میں ایک جواب عرض کر دوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں سمجھتا ہوں, اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ایک معاملہ یہ ہے کہ غیبت کب ختم ہوگی اور امام کب تشریف لائیں گے, اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ میں نے غیبت کو ختم کرنے کے لیے اپنی کوشش کر لی ہے یا نہیں کی ہے. یہ کہ غیبت کب ختم ہوگی امام کب تشریف لائیں گے, شاید یہ میرے ایک آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ پوری سوسائٹی کے تبدیل ہونے سے ہوگا. لیکن یہ کہ میں نے اپنا کام کر لیا یا نہیں کیا, یہ تو 100% میرے اپنے ہاتھ میں ہے. مجھ سے جو مانگا گیا ہے وہ یہی مانگا گیا ہے کہ میں اپنے کام کو پوری طریقے سے کر لوں. اچھا, اپنے کام کو پوری طریقے سے کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, گرچہ مناسبت بی بی کی شخصیت کے حساب سے تھی, لیکن چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں بعض اوقات کہ یہ ٹاپکس ایسے ہیں کہ جو شاید ایسے ہیں ساری زندگی ڈسکس کرنے والے ہیں, اس خاطر میں اس کو یہاں پہ لے کے آ رہا ہوں اور چند پوائنٹ صرف آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا, اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کرتا چلوں. الحمدللہ رب العالمین, میں بار بار یہ کہہ کر اپنے بات میں ویٹ بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے 30 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے, اور اس 30 سال میں مجھے بہت ساری جگہوں پر آپ کی جیسے الحمدللہ رب العالمین ہزاروں مومنین اگر میں لاکھوں نہ کہوں ملنے کا موقع ملا. کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ سب کچھ اچھا ہو رہا ہے, کچھ چیزیں اور اگر بہتر ہو جائیں تو معاملات اور بہتر ہو سکتے ہیں, کچھ اور چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین پچھلے کے مقابلے میں یہ جو کچھ ہوا ہے یہ بہت اچھا ہے, جس جگہ تک ہم لوگ ابھی پہنچے ہیں. لیکن اگر ان چیزوں کے اوپر ہم کچھ چیزوں کو اور اضافہ کر لیں تو میرا اپنے خیال ہے کہ ہم اپنے کام کو کسی حد تک پورا کر سکیں گے. اب میں ان پوائنٹس کو عرض کرتا ہوں جو اس معاملے میں مدد دیں گے, اور اس معاملے میں بھی کہ ہمیں امام کی غیبت کو ختم کرنے کے لیے, اپنی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے کیا کر لینا چاہیے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد آل محمد. اگر اس کی آواز تھوڑی سی اور بڑھا سکیں, مجھے پتہ نہیں کیوں فیل ہو رہا ہے کہ مجھے زیادہ زور لگانا پڑ رہا ہے, تو اگر تھوڑی سی آواز بڑھانے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی. ایک بار پھر درود بھیجو محمد آل محمد. محمد آل محمد. عجل
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر,
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ,
نعرہ حیدری
یا اچھا. ایک جملے سے شروع کرتے ہیں چونکہ برادر نے نعرہ لگایا, تو اس سے مناسبت لیتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. بادشاہ کیا خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ایک ڈسکشن ہو رہا تھا, ایک ٹاک شو ہو رہا تھا ٹی وی کے اوپر. میں معمولاً ٹاک شو نہیں دیکھا, ڈس انفارمیشن ہوتی ہے, لیکن وہ بہرحال دیکھ رہا تھا. میں آپ کو سیریسلی اور سنسیئرلی مشورہ دوں گا, پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر کم از کم پولیٹیکل ٹاک شوز مت دیکھیے گا, یہ ڈس انفارمیشن کا حصہ ہے, یہ صرف آپ کو بیمار کرے گا. میں نہیں دیکھتا, ایک بھی نہیں دیکھتا, یہ ڈس انفارمیشن ہے, اس پہ انفارمیشن نہیں ہے, مطمئن رہیے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ان کا ایک پورا گیم ہے بلیک میلرز کا, یہ اس گیم کے اندر رہ کر کام ہو رہا ہوتا ہے. ان میں ہر آدمی کی ہنسی, اس کا غصہ, اس کا ہاتھ اٹھانا نیچے کرنا, سب کا سب ایکٹنگ ہے, یہ سب کا سب پلانڈ اور ایکٹنگ ہے, اس میں کوئی چیز نیچرل نہیں ہے. اور آپ ان ایکسپرٹس کے سامنے آسان شکار ہیں. اگر آپ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ میں فلٹر کر لوں گا, تو میں اپنی اسپیشلائزیشن ایم فل پولیٹیکل سائنسز ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں, آپ نہیں کر پائیں گے, آپ نہیں کر پائیں گے اس کام کو, آپ ان کا شکار ہو جائیں گے. لہذا میں آپ کو مشورے کے طور پہ کہوں گا, اپنی فیلڈ کی ایکسپرٹیز کو استعمال کرتے ہوئے آپ یہ کام مت کیجیے گا. اچھا, آپ ظاہر اس ہمدردی میں کرتے ہوں گے کہ ہم پاکستان کے حالات سے آگاہ ہو جائیں گے, اس طرح سے آپ قطعاً آگاہ نہیں ہوں گے, آپ کی بے خبری میں اضافہ ہوگا, تو آپ اس مصیبت کو اپنے سر پہ مت لائیے گا. بہر وہ ایک مذہبی پروگرام تھا, اور اس میں ایکو کم ہونی چاہیے, آواز تیز ہونی چاہیے, پتہ نہیں اس کا انسٹرومنٹ میں کچھ نہ کچھ ہوگا یقیناً. البتہ میرا رشتہ مائک سے معمولاً اچھا نہیں رہتا ہے, پوری دنیا کا معاملہ ہے یہ, یہ مائک میرے لیے پرابلم کرتے ہیں, شاید میرا آواز کی کوئی پرابلم ہے, مجھے نہیں معلوم. تو اب دیکھیے میں اس میں ایک کام کروں گا تو یہ صحیح ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ مشکل ہے, ہمیشہ ہمارے ساتھ مشکل ہے, جو مائک لگا ہوتا ہے نا یہ کام حل نہیں کرتا میرے لیے, مجھے سامنے چاہیے ہوتا ہے. شاید اگر اس کو لگا لیں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی میرے لیے. ٹھیک ہے, ایک بار پھر درود بھیجو محمد و آل محمد. بڑھ دیجیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. نزدیک آ سکتے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. بالکل صحیح, الحمد للہ. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. ہاں اب مشکل یہ ہے کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ آخری بات کیا ہو رہی تھی, کسی کو یاد ہے؟ ہاں ہاں سوری, یہ آفیشیل آپ کی مجلس جو ہے میں اس کو ان آفیشیل کیے دے رہا ہوں بار بار بیچ میں انٹرپٹ کر کے. بہرحال تو ایک ٹاک شو تھا, اس کے اندر میں ان کی بات سے آگے بڑھا رہا تھا نعرے سے. وہاں پہ ایک ڈسکشن ہو رہا تھا, اور اس ڈسکشن میں بہت اچھا ایک آدمی نے ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ اسلام کے اندر دو چیزیں ہیں, اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس ٹاپک پہ واپس آ جاؤں جو ہم نے شروع میں چھیڑا تھا, وہ میرے ذہن سے نہیں نکلا ہے, وہ ابھی ہے باقی. انہوں نے کہا کہ اسلام کے اندر دو چیزیں, اسلام میں ایک شعور ہے اور ایک شعار ہے. شعار کہتے ہیں نعرے کو. ایک آپ کے پاس شعور ہے اور ایک آپ کے پاس شعار ہے. آئیڈیل سچویشن کیا ہے؟ شعور اور شعار ساتھ ساتھ چلیں, آئیڈیل یہ ہے. بعض قوموں میں شعور ہوتا ہے, شعار نہیں ہوتا. بعض کے پاس شعار ہوتا ہے, شعور نہیں ہوتا. ہماری والی کون سی ہے؟ پب ایگریڈ. ہم ایموشنل پارٹ ہیں. امت اسلامیہ کا جذباتی حصہ ہم ہیں, اور اس کا عقل والا حصہ کہیں اور ہے. ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے. اچھا, اسی وجہ سے ہم بہت استعمال ہوئے ہیں, اسی وجہ سے ہم استعمال بھی ہوئے ہیں. اور یہ وہ پوٹینشیل ہے جس کو کوئی اس دین سے لڑنے والا اجازت نہیں دے گا کہ آگے بڑھے. یہ بہت عجیب و غریب پوٹینشیل ہے جو سب کانٹیننٹ کے اندر ہے, اور اس پوٹینشیل کو کوئی اجازت نہیں دیتا کہ یہ فلورش کرے یا آگے بڑھے. ہمارے کچھ قوموں کے پاس شعور ہوتا ہے, ان کو شعار دینا پڑتا ہے کہ آگے بڑھو, اور کچھ قوموں کے پاس شعار ہوتا ہے جن کو شعور دینا پڑتا ہے کہ کچھ سیکھ کے بڑھو. صحیح ہے, ہماری قوم کی یہ مشکل ہے. اب میں اس کو اور بڑے لیول پہ لے آؤں تو ہمارے پاس دین اسلام کے اندر ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے. ظاہر تک ہم پہنچ رہے ہیں, باطن تک ہم کم پہنچ رہے ہیں. ہمیں اس پہ محنت کرنی پڑے گی. ہماری بات شروع ہوئی تھی غیبت کے خاتمے کے لیے, اور غیبت کے خاتمے کے لیے جو میں نے کہا چند پوائنٹس جن کے اوپر ہمیں کام کرنا پڑے گا, ان میں سے ایک پوائنٹ یہ تھا. الحمدللہ رب العالمین, گزشتہ 25-30 سال کے اندر بہت ساری اچھی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں. الحمدللہ رب العالمین, بہت ساری چیزوں کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے. لیکن جس چیز میں اب نیکسٹ اسٹیپ پر ہمیں محنت کرنی پڑے گی, وہ یہ کہ ظاہری بنتا جا رہا ہے, اس کا باطن کب بنے گا؟ اب باطن بھی بنانا پڑے گا, اور جب ہم باطن کو بنانے کی طرف جائیں گے تو پھر اور ڈیولپمنٹس ہوں گی, اس کی اپنی اچیومنٹس ہوں گی. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج. اب ایک خطرہ بھی پہلے بتا دوں, اگر کسی قوم میں شعار رہے اور شعور نہ رہے تو کچھ عرصے بعد شعار بھی نہیں رہتا. یہ مشکل ہوتی ہے. شعار لمبی مدت نہیں چلتا ہے, اس کے ساتھ پیچھے شعور کو آنا پڑے گا. اگر نہیں آئے گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا. میں ایک سمبولک آپ کی خدمت میں اگزامپل دوں. مثلا فرض کیجئے میرے پاس ایک گاڑی ہے جو میرے دادا کے زمانے کی ہے, اور میں نے نشانی میں بچا کے رکھ لی ہے, کام نہیں آتی ہے, بچا کے رکھی ہوئی ہے, کتنی نسلیں بچاؤں گا؟ اگر کوئی اینٹیک میں بڑی آفر لگ گئی ہو تو پھر تو شاید بچا لوں گا, لیکن اگر کوئی آفر نہیں لگی ہے, میری بعد والی نسل بچائے گی؟ کچھ ہی عرصے میں پریشان ہو جائیں گے. چلو اس نے بھی بچا لیا, اس کے بعد والی نسل بچائے گی؟ نہیں بچائے گی. صرف ایک راستہ ہے ہمارے پاس دین کے اندر, کوئی بھی آپ فکر لے لیں, سب کے پاس ایک راستہ ہے, اپنی پروڈکٹیوٹی کو ثابت کریں. اگر پروڈکٹیوٹی ثابت ہوگی آپ کا شعار بچے گا, اور اگر وہ ثابت نہیں ہوئی تو شعار نہیں بچتا, پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اور آپ کے اور ہمارے ساتھ ایسا ہی ہے. الحمدللہ رب العالمین, ہم برسوں کی محنت کرنے کے بعد کچھ چیزوں تک پہنچے ہیں. اب ہمارے اور آپ کے سامنے چیلنج کیا ہے؟ آپ کے پاس جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج, پاکستان میں سے باہر جہاں کہیں چلے جاؤ سب کے ذہنوں کے اوپر وہ چیلنج آیا ہوا ہے, اور وہ صرف یہ ہے کہ بھائی اپنے بچوں کے ساتھ کرنا کیا ہے. اور کوئی اس میں ایکسیپشن نہیں ہے, اور بالکل صحیح بات بھی ہے. ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچے کہ بھائی یہ جو میسج میرے پاس ہے, یا جو دولت میرے پاس ہے, یا جو بھی پریشیس چیز میرے پاس ہے, یہ میری اولاد میں جائے گی یا نہیں جائے گی؟ حضرت ابراہیم حتیٰ ایسے تھے, جب خدا نے متعلق کہا انی جاعلک فی الناس اماما قال ومن ذریتی, اے خدا میری نسل میں کیا ہوگا؟ تو حضرت ابراہیم نے بھی فوراً کہا خدا میری نسل, ٹھیک ہے تو نے مجھے تو امام بنا دیا, ادھر کیا ہوگا, آگے بنیں گے امام یا نہیں بنیں گے؟ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا لا ینالو عہدی الظالمین, میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا. تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ میری نسل میں کچھ ظالم بھی آئیں گے, انہیں یہ وعدہ نہیں ملے گا.
اور کچھ آئیں گے جو واقعا امامت کے قابل ہوں گے ان کو امامت ملے گی. یہ اس طرف سب بھی ظاہر ہے. تو ہم سب کے ساتھ ایک ایشو ہے, وہ یہ کہ بھائی یہ جو معاملہ ہے یہ ہماری نسل میں کیسے آگے بڑھے گا, اس کو نسل میں بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہوتا ہے, اگر آپ کے کام کی پروڈکٹیوٹی ثابت ہے تو پھر یہ بڑھے گا, اور اگر یہ ثابت نہیں ہے تو پھر یہ نہیں بڑھے گا, پھر معاملہ بہت مشکل میں چلا جائے گا. لیگیسی کب تک گھسیٹیں گے لوگ, کب تک ہمارے محبت کے اندر مثال کے طور پر باپ دادا کے احترام کے اندر چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں گے. اور اگر معاملہ اتنا ہی سنجیدہ کر چکا ہوں تو میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, آپ نے اپنے باپ دادا کی لیگیسی کو لے کے بڑھایا؟ کپڑے وہی ہیں, گھر کا رہن سہن سب وہی ہے, ایک بھی نشانی نہیں ہے. اگر پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی نہیں بچتا, پھر معاملہ ختم ہو گیا. ابھی ہم پاکستان کے اندر اور ہندوستان کے اندر اسی طریقے سے کچھ خاندانوں کے گھروں کو دیکھ رہے ہیں جہاں پر اس طرح کی بے پردگی ہے کہ جیسے بے پردگی واجب ہے, صحیح ہے, اور دو نسل پہلے ان میں وہ پردہ تھا جو خدا نے بھی نہیں کہا تھا, خدا نے بھی نہیں کہا تھا. دو نسل پہلے کیا تھا, صرف دو سو نسل پہلے, 30 سال پہ ایک نسل لیتے ہیں نا آپ لوگ, دو نسل پہلے 60s 50s میں چلے جائے, 1950 میں پردہ کیا تھا؟ پردہ یہ تھا کہ جو شرفا کے گھر ہوتے تھے ان کے گھر کے صحن کے اندر ایک لکڑی کا ایک ڈبا آ کے رکھ دیا جاتا تھا جس کو ڈولی کہا جاتا تھا, اس کو کچھ لوگ اٹھا کے لاتے تھے وہاں پہ رکھ دیتے تھے, اور وہ جو رکھنے والے ہوتے تھے وہ رکھ کے چلے جاتے تھے. پھر جن خاتون نے باہر جانا تھا وہ اس کے اندر آ کے بیٹھ جاتی تھیں, اور اس کے بعد جب وہ بیٹھ جاتی تھیں تو ان کو بلایا جاتا تھا جنہوں نے اٹھانا تھا, وہ اٹھانے کے لیے آتے تھے اور وہ لے کے چلے جاتے تھے. ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ جو کنسائنمنٹ وہ لے کے جا رہے ہیں یہ ہے کیا, یہ پیکیج ہے کیا, وہ لے کے چلے جاتے تھے. اچھا, اس احتیاط کی خاطر, پلیز دیکھیے گا, اس احتیاط کی خاطر کہ ایک ہی ٹائم پر ایک ہی خاتون اگر بار بار گئیں تو اٹھانے والوں کو پتہ چل جائے گا, تو خاتون کے ساتھ ایک پتھر بھی رکھ دیا جاتا تھا کہ اس کا ویٹ ذرا ڈفرینٹ ہوتا رہے, کہیں وہ یہ نہ سمجھ جائے کہ ایک ہی ویٹ بار بار جا رہا ہے. صحیح ہے, یہ خدا نے کہا تھا اتنا سخت پردہ. اسی قوم کی دو جنریشن کے بعد بے پردگی ایسے کر رہی ہے جیسے میں نے کہا واجب ہے. شاید کیوں, باپ دادا کے اثرات کو لے کے کیوں نہیں چلے؟ اگر پروڈکٹیوٹی ثابت ہوتی تو کر لیتے, پروڈکٹیوٹی ثابت نہیں ہوئی تھی, ختم ہو گیا معاملہ. ایک ٹریولنگ نے سارا کام ختم کر دیا, اور جنہوں نے ٹریولنگ نہیں کی انہوں نے بھی ختم کر لیا. جو انڈیا میں رہے کیا وہ اسی پہ رہ گئے کیا؟ وہ بھی ختم ہو گیا. تو عزیزان محترم, ایک بات بہت واضح ہے, اگر آپ کی پروڈکٹیوٹی ثابت نہیں ہوئی ہے پھر آپ آگے نہیں بڑھا پائیں گے, پھر آپ مشکل میں پھنس جائیں گے. اب اگلا مرحلہ آتا ہے, پروڈکٹیوٹی ہوتی کیسے؟ آپ کہہ رہے ہیں بچہ نماز پڑھے, ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں روزہ رکھے, وہ بات بھی صحیح ہے, تمام عبادات کو انجام دے, وہ بھی صحیح ہے. ان سب کے دو حصے ہیں, ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. پروڈکٹیوٹی ظاہر میں ہے یا باطن میں ہے؟ مین پروڈکٹیوٹی اس کے باطن میں ہے, اور اگر وہ مائنس ہوا تو پروڈکٹیوٹی ثابت ہوگی نہیں ہوگی, پھر باقی رہے گا, یہ مشکل ہے, یہ مشکل ہے. پھر تو عزیزان محترم, ایک بات ہمیں بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے, اپنے کام میں ڈیپتھ کریٹ کریں. جس دین پر آپ عمل کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین, جو ان ہستیوں کے صدقے میں ہم تک پہنچا ہے, انہوں نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ دین صرف ظاہر کا نہیں ہے, اس دین میں ایک ظاہر ہے اور اس دین کے اندر ایک باطن ہے, دونوں کو لے کے ہمیں چلنا پڑے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. یہ پہلا پوائنٹ تھا, اور اگر اس کے اوپر محنت کرتے ہیں تو اس کی چند مثالیں ہم سوچ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کوئی بھی کام انجام دینے لگیں, فوراً اپنے آپ سے پوچھیے گا خدا اس کام کو کیسے انجام دلوانا چاہتا ہے, ویسے انجام دینے کی کوشش کریں. چونکہ عید کا موقع ہے اور میرے ساتھ مشکل یہ ہوتی ہے, پاکستان میں بھی یہ عرض کرتا ہوں, میں عید پہ بھی بولتا ہوں تو مجلس میں تبدیل کر دیتا ہوں, بجائے کہ لوگ خوشی خوشی آئیں خوشی خوشی جائیں, میں ایسی باتیں کرتا ہوں کہ لوگ ان کے چہرے یوں اتر جاتے ہیں. تو میں پھر اس کے اندر کچھ چیزیں ایڈ کرتا ہوں کہ بھائی ذرا خوشی کا معاملہ ہے, ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی مجلس میں تبدیل ہو جائے. یہ تو آپ کی خوشی کو بڑھانے کے لیے میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, محمد و آل محمد. اس بات کی مثال کہ ظاہر اور باطن، اور بعض اوقات ظاہر رہتا ہے اور باطن نہیں رہتا ہے تو معاملہ بہت خراب ہو جاتا ہے. پھر اس کی ایک مثال عید قربان ہے. عید قربان ہے. اچھا عید قربان پہ کیا ہوتا ہے؟ جانور قربان ہوتا ہے، صحیح ہے. اور جو جانور قربان ہوتا ہے اس کے بارے میں لوگوں کے عجیب و غریب آئیڈیاز ہیں. مثلا ایک صاحب تھے، وہ باقاعدہ جانور پر سواری کرتے تھے اس کو خریدنے سے پہلے. تو اس نے پوچھا کہ بھائی آپ اس کے اوپر سواری کیوں کرتے ہیں؟ کہنے گے اس نے مجھے بٹھا کے پل صراط کراس کرانا ہے، دیکھوں بٹھائے گا یا نہیں بٹھائے گا. تو اب یہ تو حد ہو گئی جسے کہتے ہیں. اچھا یہ تو بالکل ہی معاملہ خراب کر دیا انہوں نے کہ بھائی عید قربان یہ نہیں ہوتی. اس وقت پاکستان میں عید قربان کیا ہے؟ آپ ذرا سوچیے گا، یہ کس کی یاد میں تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنے سب سے عزیز بچے کو، اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے گئے تھے. کسی ایک کے بھی ذہن میں ہے کہ حضرت اسماعیل قربان ہو رہے ہیں؟ جب قربان ہو رہا ہوتا ہے جانور، کسی کے ذہن میں ہے؟ کہیں بچے تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، کہیں ہنگامہ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی یاد دلاتا ہے یہ حضرت ابراہیم کا کام ہے؟ اب دیکھیے، اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بالکل وہی چیز جو کرسمس ہے، بالکل وہی چیز جو کرسمس ہے. کوئی یقین کرے گا یہ حضرت عیسیٰ کی یاد میں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقویٰ، پرہیزگاری، زہد، قناعت، قربانی، ایثار، اور آج کی کرسمس، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ سب ختم ہو گیا نا. 200-300 سال لگے ان کو، ایسی جگہ پر پہنچ گئے اب اس کرسمس کو. اچھا اب یہ بھی آپ کو پتہ ہی، آپ خود دیکھ رہے ہیں، زیادہ تر اب کرسمس بھی نہیں کہنا چاہ رہے، کہیں گے یار یہ حضرت عیسیٰ کا نام ہی کیوں لا رہے ہو، اس کو بھی ختم کرو، کچھ اور ٹائٹل دے دیا جائے اس کو. یہ وہ پرابلم ہے جو ہر دینی سوسائٹی میں آتی ہے. اگر ظاہر نہ رہے، ظاہر رہے باطن نہ رہے، معاملہ ختم ہونے لگتا ہے. پھر اب عید قربان کیا تھی؟ پہلے عید قربان ایک اسپرٹ دینے کے لیے تھی کہ آپ کو یاد ہے بھائی اللہ کی راہ میں آپ نے قربانی دینی ہے. وہ ظاہر تو رہ گیا، جانور قربان ہو رہے ہیں، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ کوئی قربانی کو یاد کر رہا ہے کہ مجھے قربانی دینی ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کے حکم پر اپنی عزیز ترین چیز کو؟ نہیں، اس کا کوئی تصور بھی نہیں رہا ہے. اچھا اب اس کے بھی اسٹیج ہوتے ہیں، مختلف اسٹیجز ہوتے ہیں. اس کے اسٹیجز میں سے ایک اسٹیج یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے کسی بھی چیز کا تقدس نکالا جاتا ہے. سب سے پہلے کسی دینی کام کو برباد کرنا ہو تو اس کا پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر سے جو سیکرڈنیس ہے، تقدس ہے، اس تقدس کو اس کو نکال کے کہتے ہیں بھائی یہ بھی دنیا کا سا ایک معاملہ ہے نا، اس کو ایسی کرو. پہلے لیول میں وہ کرتے ہیں. جب وہ کر لیتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد ان کے ذہن میں آتا ہے کہ اس سے کوئی اور بینیفٹ بھی نکالے جا سکتے ہیں، پھر اس کی طرف توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں. اور اس خاطر میں جیسے ہی دیکھتا ہوں کسی دینی کام کے اندر تقدس ختم ہو رہا ہے تو مجھے ڈر لگنے لگتا ہے کہ اس کا مطلب یہ اب یہ ڈسٹریکٹ ہونے والا ہے، اب یہ کہیں اور جائے گا. اچھا اب تقدس کا کیا عالم رہا قربانی کے معاملے میں؟ کچھ ہے تقدس؟ کچھ بھی نہیں، ایکٹیویٹی ہے، ریاکاری، بقول جیسے دوستوں نے کہا ریاکاری ہو رہی ہے، ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، نفس پرستی ہو رہی ہے، اس سے زیادہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ مشکل ہے جو ہم سب کے سامنے آئے گی. تو اب اگر ہمیں، میں موضوع سے مرتبط کرتا ہوں اس کو، اگر ہمیں غیبت کا خاتمہ کرنا ہے تو دین صرف رسموں سے نہیں چلے گا، ان رسموں کے پیچھے کوئی اسپرٹ ہوگی. جب تک اس اسپرٹ کے اوپر نہیں پہنچیں گے ہم دین کی حقیقت پہ نہیں پہنچیں گے. اچھا جب آپ اس اسپرٹ کے اوپر پہنچتے ہیں، جو ایسنس ہے اس کا، جو اس کی لاجک ہے، فلاسفی ہے، تب آپ کو اس کی صحیح پروڈکٹیوٹی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کو اس کی پروڈکٹیوٹی ملتی ہے. اچھا بدقسمتی یہ ہے کہ اگر دین پہ عمل کرنے والا لاجک جانتا ہی نہ ہو، اب کرے گا کیا؟ اب ہونا کیا ہے؟ چھوٹی سی ایک کتاب ہے، خاشعین کی نماز، آیت اللہ دس غیب کی، خاشعین کی نماز. کسی نے مجھے بتایا کچھ دن پہلے کہ انگلش میں نیٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہے، نہیں معلوم کس نام سے ہوگا، وہ تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. خواشین کی نماز، اس میں انہوں نے کیا کیا؟ اس میں انہوں نے یہ کیا کہ نماز کے بارے میں کمنٹس دیے اور نماز کی کچھ لاجکس کو ایکسپلین کیا اس کے اندر، ٹھیک ہے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جو نماز ہمارا ایک ظاہری عمل ہے، اس ظاہری عمل سے نکل کر ہم اس کے باطن پر پہنچنے کی کوشش کریں، اس کے باطن میں کیا رکھا ہے، اس میں ایکچولی کیا ہے. اور جب اس باطن کے اوپر توجہ دیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا اس کی صحیح پروڈکٹیوٹی ہے کیا. ورنہ ایک بچہ ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ بھائی یہ جو میں 70 رکعت پڑھوں हत्या अगर वाजिब ही कहूँ, इसका होना क्या है फिर, क्यों इस काम को अंजाम दिया जाए? तो ऐज़ान मुहतरम जो सबसे पहला पॉइंट है वो यही पॉइंट है, अगर हम अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम की तालीमात पे चलने वाले इस मरहले तक आएँ बिहम्दिल्लाह रब्बिल आलमीन अच्छा आए, और इस बात को आपकी आपकी जिसे कहते हैं कि हौसला अफजाई के लिए कहूँ, जो मैं भी उसका हिस्सा बनूँगा, वो ये कहूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जितना बर सग़ीर के लोगों ने परचम सैयदुश्शहदा को बुलंद किया है, पूरी दुनिया के अंदर किसी और ग्रुप ने इस काम को इतना नहीं किया। ये सैयदुश्शहदा का वो फ़ख्र है जो हम लोग को नसीब हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुदा की दी हुई इस नेमत का शुक्र बजा लाने के लिए दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरज। तो हमें इसकी स्प्रिट की तरफ जाना होगा, इसी तरह सैयदुश्शहदा की अज़दारी के मामले में, इसी तरीके से बाकी चीज़ों के मामले में। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जल्दी से और अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरज। दोपहर खुतबे के दौरान मैंने शायद अर्ज़ किया था या पता नहीं किस मौके के ऊपर अर्ज़ किया, आपकी खिदमत में अर्ज़ हुआ था कि इमाम तशरीफ़ लाएंगे जुल्म से लड़ने के लिए, यमलाउल अर्ज़ क़िस्तन व अदला कमामुल अदुलमन व जौरा। और यहाँ पर मैंने अर्ज़ किया था कि ये जो ज़ालिम और जुल्म का मामला होता है, इसमें मैं तीन ग्रुप्स में तकसीम कर रहा हूँ लोगों को। एक वो हैं जो फाउंडर्स हैं, जुल्म के बानी हैं, और एक वो हैं जो सपोर्टर्स हैं, जुल्म के और ज़ालिम के सपोर्टर हैं। और तीसरा जो इशू आता है वो ये है कि ना बानी है ना सपोर्टर हैं, लेकिन फ़ायदा उठाया है, फ़ायदा उठाया है। मुझे बाज़ वक़्त खौफ ही आता है कहीं खुदा ना करे हम बानियों में तो नहीं आएंगे, शायद बिल्कुल खुल कर सपोर्टर में भी नहीं आएंगे, खुदा ना करे हम फ़ायदा उठाने वालों में ना आ रहे हों। और ये इस दुनिया के अंदर रहते हुए बहुत सख्त मामलात में से एक मामला है कि ये काम कैसे निपटेगा। अच्छा, इसको तस्करा करने का जो मतलब था वो यहाँ पर था, आपका दीन कभी ना कभी किसी पॉइंट पर लाकर आपको एक चैलेंज में डालेगा। ये नहीं हो सकता कि दीन इंसानों को चैलेंज में ना डाले। कुरान करीम ने पता नहीं कितनी दफ़ा कहा है कि क्या तुमने समझा तुम जन्नतों में चले जाओगे, तुम्हारा कोई इम्तिहान नहीं लेंगे, ऐसे सख्त इम्तिहान लेंगे तुमसे पहले वाले अंबिया के लिए, तो वो पुकार उठे मता नसरुल्लाह, खुदाए तेरी मदद कहाँ है। तो ये हम सबको मालूम है कि ये हो ही नहीं सकता कि दीन हमें चैलेंज में ना डाले। सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ पर आती है जब चैलेंज में वो डाले तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, बस इसका मतलब है आगे का रास्ता बंद हो गया, अब कोई चैलेंज नहीं आएगा, अब कोई चैलेंज नहीं है फिर। और अगर आप चैलेंज में पड़े और आपने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और कोई ऐसा काम किया जो दीन चाहता था, अब आगे कोई चैलेंज आएगा या नहीं आएगा? नहीं, अब इससे बड़ा चैलेंज आएगा। एंड कहां पर होगा? एंड ये होगा कि आप अल्लाह की राह में जान दे चुके होंगे। एक्चुअली जो होगा वो ये होगा। तो हमारे एक दोस्त थे, वो कहते थे भाई आपके काम में अच्छी बात है, आप ये नहीं कहते दीन पे चलोगे आसानी आएगी, आप बिल्कुल खुल खुल के कह रहे हो दीन पे चलोगे सख्ती आएगी। ठीक है, ये है, ये रियलिटी है, इसको कौन इनकार कर सकता है कि आप जब भी दीन के रास्ते पर चलेंगे आपको एक चैलेंज आएगा, उस चैलेंज को आपने एक्सेप्ट किया, चैलेंज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, आपने उस रास्ते को ले लिया जो दीन लेना चाहता है, ये आपकी कामयाबी है। बदकिस्मती हम लोगों के साथ ये हो रही है, जिसकी इंटरप्रिटेशन हमें बड़ी लंबी करनी पड़ेगी, अपनी अपनी ज़िंदगी के अंदर ढूंढना पड़ता है, हम लोग किसी चैलेंज में फंसते हैं, कोई रास्ता निकाल कर चैलेंज को अवॉइड कर लेते हैं, और इसको हम कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ है। अच्छा, ये हमें पता है कि दीन के साथ अगर इस तरह की कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे बिगड़ेगा कुछ नहीं, दीन नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। ये वो दूसरी मुश्किल है जो हमारे सामने आ रही है, भैया कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। बस पहला काम ये करें कि दीन की लॉजिक्स तक पहुंचने की कोशिश करें, उसकी फ़िलासफ़ीज़ तक पहुंचने की कोशिश करें, जितने रिचुअल्स हैं, जितने कस्टम्स हैं, इन सब के पीछे कोई लॉजिक है, कोई फ़िलासफ़ी है, उस तक आप पहुँचने की कोशिश करें, तब आपकी प्रोडक्टिविटी साबित होगी और फिर इसको आगे मुंतकिल करना आसान होगा। ये एक काम। और दूसरा काम ये है कि जब तक आप चैलेंज नहीं लेंगे दीन के नाम पर और कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जाएंगे, और तो फिर मामला आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, आखिरी बात इस सिलसिले में और अर्ज़ करता चलूँ, इस गैबत और गैबत की खात्मे के सिलसिले में, वो ये कि दीन इंसानों का इंतज़ार नहीं करता, दीन इंसानों का इंतज़ार नहीं करता। इसको मैं थोड़ा सा और आपकी खिदमत में बयान करूँगा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد پہ. اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج. میں واقعا معذرت خواہوں آپ کے اس ٹائم کے اوپر کہ تھوڑا سا پتہ نہیں وقت زیادہ ہوا ہے کم ہوا ہے مجھے کچھ نہیں معلوم, اور اس کو تھوڑا سا ہم نے سخت کیا ہوا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. اس لیے میں معمولاً کوشش یہ کرتا ہوں جب میلاد میں جاتا ہوں تو آرگنائزر سے کہتا ہوں میرے بعد ایک دو شعرا کو رکھ لینا, تاکہ جب یہ لوگ باہر جانے لگیں تو پھر خوش ہو کے باہر جائیں, ایسا نہ ہو کہ میں ان کو روتا باہر بھیج دوں. تو وہ کل ایسا ہوگا, پہلے ہم تقریر کر لیں گے پھر اس کے بعد شروع کریں گے. تو اس میں یہ ہوگا کہ ان کا جو اچھا میسیج ہے وہ بھی, یعنی جو خوش کرنے والا میسیج ہے وہ بھی مل جائے گا. ہم لوگوں کے ساتھ مصیبت یہ ہے, ہمیں اللہ کے نبی جو تھے وہ بشیر بھی تھے اور نذیر بھی تھے. ہم لوگ آج کل بشیر کو کہیں چھوڑ آئے ہیں, ہمارے پاس صرف نذیر رہ گیا ہے. اس کی ایک وجہ شاید حالات بھی ہیں کہ وہ حالات ایسے ہیں کہ اب وہ بشارت کم رہ گئی ہے, نظارت زیادہ آ گئی ہے, تو ہم لوگ اس مشکل میں پھنس گئے ہیں ابھی. بہرحال ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج. پھر وہی مسئلہ ہو گیا. آخری بات پتہ نہیں کیا ہو رہی تھی اس کے اوپر. ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آخری بات کیا کہی تھی, آپ لوگوں کے ذہن سے بھی نکل جاتا ہے ہماری طرح. چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا, اس کے بعد ایک اور بات بھی تھی. ہاں ہاں کمپرومائز نہ کریں. اس کے بعد اینڈ میں کہیں پہ ختم ہوا تھا جس کو میں نے آپ کو پوائنٹ کے طور پہ دینا تھا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اللہ محمد وآل محمد وعجل. ہاں ایگزیکٹلی یہ پوائنٹ. جزاکم اللہ خیر. عزیزان محترم, دین کا ایک آبجیکٹیو ہے اور پوری کائنات کا ایک آبجیکٹیو ہے. خداوند متعال نے اس آبجیکٹیو کو پورا کرنا ہے. ہمیں خداوند متعال نے ایک فضیلت دی الحمدللہ رب العالمین. سید الشہداء کے پرچم کو بلند کرنے والے میں ہم آگے آگے رہے, اللہ کا کرم ہے. صرف ایک بات سوچیے گا, آیا دین خدا ہمارا انتظار کرے گا؟ نہیں. ایک کلاس میں میں کامیاب ہو گیا ہوں الحمدللہ, مجھے اس پہ بہت فخر ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. سید الشہداء کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے میں اس قوم نے بڑا کردار انجام دیا, بڑا کام کیا, اور الحمدللہ علماء نے بھی اس کے اندر بہت کام کیا ہے, عام عوام نے بھی قربانیاں دی ہیں, خواتین نے بھی, سب نے کام کیا الحمدللہ رب العالمین. لیکن ایک اور مسئلہ ہے, وہ یہ کہ اس کا کوئی اگلا لیول ہے کیا؟ اگلا اسٹیج بھی ہے کیا؟ ہاں اگلا اسٹیج بھی ہے. کیا دین خدا میرا انتظار کرے گا اس اگلے اسٹیج میں کہ میں کب اس میں داخل ہوں گا تب وہ داخل ہوگا؟ نہیں. خدا تعالیٰ فرماتا ہے نہیں. اس کو میں قانون کی صورت میں یہ لا کر کہتا ہوں کہ خدا نے کسی قوم سے دائمی فضیلت کا وعدہ نہیں کیا ہے. یعنی خدا تعالیٰ کسی قوم سے یہ کہے ہم تمہیں فضیلت دیں گے, اب تم کچھ بھی کرو یہ فضیلت تمہیں ملتی رہے گی, یہ ایسا نہیں ہوا ہے. خدا نے کبھی نہیں کیا ایسا وعدہ. اس کے بالکل برخلاف قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. اگر تم تتولو, تم کمر موڑ کے بیٹھ گئے, یعنی تم نے حالات سے اپنے رخ کو پھیر لیا اور تم نے توجہ نہیں دی, تو کیا ہوگا؟ ان تتولو, اگر تم پلٹ گئے, یستبدل قوما غیرکم, تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے کر آئے گا اور پھر وہ تمہاری طرح کے لوگ نہیں ہوں گے. اس کا مطلب ہے وہ ہمیں ایک چیلنج دے رہا ہے, وہ یہ کہ دیکھو اگر تم نیکسٹ فیز میں داخل نہیں ہوئے تو تم یہ نہیں سمجھنا میں تمہارا انتظار کرتا رہوں گا کہ کب تم داخل ہوگے تو میں دین کو نیکسٹ فیز میں داخل کروں گا. تم داخل نہیں ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک اور قوم لائیں گے, وہ قوم داخل کرے گی پھر اس کو. اب میں اپنے آپ سے اس بات پہ ڈرتا ہوں. بھائی الحمد للہ رب العالمین, ہمیں ایک فضیلت ملی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر کی. اس فضیلت کو لے کے آگے بڑھے. ہم سب کو معلوم ہے اس کے اسٹیجز ہیں, ہم سب کو معلوم ہے اس میں نیکسٹ فیزز بھی ہیں. ان نیکسٹ فیزز میں اگر ہم داخل نہیں ہوئے, خدا نے متعال فرماتا ہے میں تمہارا انتظار نہیں کروں گا, قطعاً انتظار نہیں کرے گا. اب اگر صرف اس بات کو پکڑ لیں, اس بات کو لے کر چلیں, تو آپ دنیا کے لیول کے اوپر آنے والی تبدیلیوں کو ملاحظہ کر رہے ہیں. مسلسل قومیں آگے بڑھ رہی ہیں, مسلسل قومیں آگے بڑھ رہی ہیں. اگر ہم اپنی اس ترتیب کے ساتھ, جس ترتیب کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں, اگر ہم فلاسفیز تک نہیں پہنچے, کچھ اور قومیں پہنچیں گی, وہ اس پرچم کو اٹھا لیں گے. پھر یہ فضیلت دائمی ابدی ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گی. اور اگر میں آپ کی خدمت میں صرف اتنا عرض کروں, اس گستاخی کو معاف کیجیے گا کہ میں کر رہا ہوں, صرف ذرا ایک بات کو دیکھیے گا, آپ ایک زمانے میں سینٹر آف ایکسلنس ہوتے ہوئے پیرافری میں آ رہے ہیں, آپ پیرافری میں جا رہے ہیں, اب آپ سینٹر آف ایکسلنس نہیں ہیں, سینٹر آف ایکسلنس موو کر رہا ہے, دین آپ کا انتظار نہیں کرے گا, میرا اور آپ کا انتظار نہیں کرے گا, دین اپنی حرکت کو جاری رکھے گا, اور اس حرکت میں دین کا ساتھ دینے کے لیے مجھے اور آپ کے لیے ضروری پڑے گا کہ ہم اپنے دین کی گروتھ اور اس کی روشت میں اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں. یہ پوری دنیا عقل کے کسی اور لیول میں پہنچ رہی ہے, ہم سب کو معلوم ہے پوری دنیا کے اندر ایک فینومینا آیا ہوا ہے, وہ ہے ریشنلزم. پوری دنیا اس کے اندر آئی ہوئی ہے, دنیا کے ہر دین مذہب ہر قوم قبیلے فرقے کو اپنے آپ کو ریشنلٹی کے اوپر ثابت کرنا ہوتا ہے, نہیں ثابت کریں گے ان کا کام آگے نہیں بڑھے گا, لوگ انہیں چھوڑ دیں گے پھر, اور لوگ نہیں چھوڑیں گے ان کی اپنی اگلی نسلیں بھی چھوڑ دیتی ہیں. ہمیں فوراً اس بات کو کرنا پڑے گا, ہماری ہر کام کے پیچھے لاجک موجود ہے الحمدللہ رب العالمین, فلاسفیز موجود ہیں, لاجکس موجود ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کے اوپر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں, تب ہم اس امانت کو انصاف کے ساتھ اپنی اگلی نسلوں تک پہنچا سکیں گے. تو یہ چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں, اور گھرچہ موقع کچھ اور تھا لیکن میں نے سوچا یہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا نے متعال ہمیں دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. یہ شب الحمدللہ رب العالمین پروردگار عالم کے لطف و کرم سے نصیب ہو, یہ خدا ہے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, بی بی کے اس ولادت کے صدقے میں, اس عید کے صدقے میں ہم تمام کو اہل بیت کی عیدی نصیب فرما. اے پاک پروردگار, ان کی محبت ہماری دلوں میں اور ہماری نسلوں میں قیامت تک جاری و ساری فرما. اے پاک پروردگار, ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں, جو در حقیقت حق کے چاہنے والے ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں, ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار, اس سخت وقت میں جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے دنیا میں سختیوں سے گزر رہے ہیں, پاک پروردگار تو ان تمام کو فتح و نصرت نصیب فرما. اے پاک پروردگار, دعائیں تیری حجت کے لیے, پاک پروردگار تیری حجت کا واسطہ, جو لوگ مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما, جو بیماریوں کو جھیل رہے ہیں پاک پروردگار شفائے عاجل و کامل نصیب فرما. اے پاک پروردگار, یہ عیدی تو نے نصیب فرمائی ہے, ماہ شعبان عیدیوں کا مہینہ ہے, پاک پروردگار ان اچھے دنوں کے صدقے میں سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جان ساروں میں قرار فرما, ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. اللہ
I request Maulana for ziyarat. Just a reminder, there's Dastakhan of Imam Hassan alayhi salam to Wisdom Academy tomorrow from 12 to 5 p.m. All the Mominin and Mominat are requested to attend and encouraged to bring their families along. Now I will hand the mic over to Maulana for ziyarat.
A'udhu billahi minash shaitan rajeem. Bismillahir rahman rahim. Tawajjuh ziyarat. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. السلام علیکم یا صفی اللہ, السلام علیکم یا خاتم النبیین, یا شفیع المذنبین, یا رحمت للعالمین, السلام علیکم یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک, علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار, ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم, السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا على أختك زينب وأخيك أبو الفضل العباس وسائر المستشهدين معك جميعا رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء, السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء, السلام عليك يا شمس الشموس أيها المدفون بأرض طوس, یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء الراضی بالقدر والقضاء, السلام علیکم وعلى اختک معصومة جميعا رحمة الله وبركاته. السلام علیکم یا صاحب الاصل والزمان, السلام علیکم یا شریک القرآن, السلام علیکم یا خلیفة الرحمن,
السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجاك وسهل الله تعالى مخرجاك وجعلنا